सरकार ने जाने ना दिया।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل باب المدینہ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں عاشقان رسول کثیر تعداد میں جمع ہیں۔ سنت و برے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ ویسے ہر جائز نیک کام سے پہلے ہمیں اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کریں گے۔ ایک اور نیت کر لیں کہ ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ آئیے درود پاک کی ایک بڑی خوبصورت فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کمال کا وظیفہ ہے۔ علماء بھی یہاں تشریف فرما ہیں، جن کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں کہ کیا کمال کا وظیفہ ہے، کیسی کیسی حدیثیں ہیں، کیسے کیسے فضائل ہیں درود پاک کے۔ وظیفہ ایک ہے مگر بینیفٹس، برکتیں اتنی ساری ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ روزی میں برکت چاہیے تو درود پڑھیں، بیماری سے شفا چاہیے تو درود پڑھیں، مصیبتوں سے دوری چاہیے تو درود پڑھیں، مدینے کی حاضری چاہیے تو درود پڑھیں۔ یعنی کہاں کہاں درود پاک کام آتا ہے۔ دنیا کی برکت چاہیے تو درود پڑھیں، قبر میں راحت چاہیے تو درود پڑھیں، محشر میں شفاعت چاہیے تو درود پڑھیں، نبی پاک کا قرب چاہیے تو درود پڑھیں، جنت میں آقا کے ساتھ جانا ہے تو درود پڑھیں، جنت میں نبی پاک کے قریب رہنا ہے تو درود پڑھیں۔ یعنی کمال ہے درود پاک اور واقعات فضائل۔ اللہ اکبر، یہ بہت خوبصورت ایمان افروز حدیث پاک۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بابرکت نشان ہے۔ القول البدی میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں۔ ذرا غور کیجئے، اس کے پروں کی جو چوڑائی ہے، جو یوں سب یہ اسپین کس کو کہا جاتا ہے انگریزی میں، بڑے بڑے جہازوں کی کیلکولیشن یوں کی جاتی ہے کہ اس کے پر کی جو چوڑائی ہے وہ کتنی ہے، اتنا چوڑا پر ہے اس کی اڑان اتنی اونچی ہوگی اور اتنی سیف اینڈ سیکیور ہوگی۔ مگر آج دنیا کے بڑے بڑے سے ایئر کرافٹ ایک طرف، آؤ ایک فرشتے کے پروں کی چوڑائی کتنی ہے جو اللہ نے بنایا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ایک بازو مشرق تک جاتا ہے، دوسرا بازو مغرب تک جاتا ہے، اتنے بڑے بازو ہیں۔ پھر آقا فرماتے ہیں، پاک کا مضمون ہے کہ جب کوئی شخص مجھ پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ لگا کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ کبھی چڑیا کو، چھوٹے سے پرندے کو پانی میں گر کر یا نہا کر آپ نے اپنے پروں کو جھاڑتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتی ہے چھوٹی سی چڑیا تو کتنے قطرے گرتے ہوں گے، بے شمار قطرے گرتے ہیں۔ لیکن جب اتنا بڑا فرشتہ جس کے اتنے بڑے بازو ہوں، وہ جب اپنے پروں کو جھاڑے پانی کے اندر غوطہ لگا کر، آقا فرماتے ہیں اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ کتنے ہوں گے؟ انکاؤنٹیبل، گنے نہیں جا سکتے۔ اب ان سارے فرشتوں کا کام کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں وہ فرشتے قیامت تک اس درود پاک پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی تو جس کو کہتے ہیں نا عقل بھی کام نہیں کرتی ہے کہ اتنے فضائل اتنی برکتیں، پھر بھی ہم درود نہ پڑھیں، پھر بھی ہم فضول باتیں کریں، ذرا سوچئے نا، آج ہی کے دن کی اگر کیلکولیشن کر لیں تو آج صبح سے رات تک ہم نے بہت باتیں کی، بہت سارے لوگوں سے باتیں کی، کتنی بار میری زبان نے درود پڑھا، سوچئے نا، آج ہمارے پاس فضول باتوں کے لیے وقت ہے، سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارنے کے لیے وقت ہے، لیکن وقت نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے لیے وقت ہے. یہ زبان اللہ نے ہمیں فضول باتوں کے لیے نہیں دی ہے، یہ زبان فحش اور گندی باتوں کے لیے نہیں دی، غیبت کرنے اور جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی. رب عز و جل نے یہ زبان بہت بڑی نعمت دی ہے، ہم چاہیں تو روزانہ اس زبان سے کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی، اب دیکھیں نا کتنے فرشتے ایک درود سے کتنی برکتیں ہیں، کتنی دیر لگتی ہے درود پاک پڑھنے میں، ذرا پڑھیے مل کر درود پاک، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک منٹ نہیں لگا مگر برکتیں کتنی ساری مل جاتی ہیں. ذرا اب مل کر سارے کہیے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر. یہ تینوں آپ نے جملے کہے، تینوں الفاظ کہے، اس سے بھی ایک منٹ نہیں لگا. ایک منٹ میں دنیا میں انسان کتنا کما سکتا ہے؟ چلیں یہاں پر گلشن معمار کی کوئی سب سے بڑی شخصیت ہی آ گئی ہو، ٹاپ آف دا لسٹ بزنس مین کوئی آ گئے، ان سے ہی سوال کر لیتے ہیں، آپ بتائیے جناب آپ ایک منٹ میں کتنے کما لیتے ہیں؟ چلیں یہاں والوں کو بھی چھوڑیں، دنیا کے سب سے امیر آدمی سے اگر بات کر لیں، کتنے کما لیتا ہے کوئی شخص ایک منٹ کے اندر؟ اگر ایک لاکھ روپے بھی کوئی کماتا ہے منٹ کے اندر تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ گھنٹے کے 60 لاکھ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور 10 گھنٹے کے 6 کروڑ ہو جائیں گے. اتنے پیسے تو کوئی نہیں کماتا. چلے پھر بھی ہم ایک ایزمپشن کے لیے، سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، ایک منٹ میں اگر کوئی 1 لاکھ کما سکتا ہے، لیکن کیا وہ 1 لاکھ روپے خرچ کر کے جنت میں درخت دلا سکتا ہے؟ نہیں دلا سکتا. کروڑوں روپے خرچ کر لیں آپ جنت میں پراپرٹی نہیں خرید سکتے، مگر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. اب بتائیے اسی زبان سے کتنی نیکیاں روزانہ کما سکتا ہوں؟ جب گھر سے نکلو درود پڑھتے پڑھتے، ذکر الہی کرتے کرتے، آفس سے، گھر سے، بزنس سے، کالج سے، اسکول سے واپس آتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے، تسبیح پڑھتا ہوا آؤں، جب مجھے موقع ملے مزید کچھ درود پڑھ لوں، مزید اللہ کا نام لے لوں. اگر ایسا ہے نہیں، زبان بہت زیادہ فضول باتوں میں مصروف ہے. آئیے آج کے اجتماع کا پہلا پیغام تو یہی لے لیجیے، پہلا میسج تو یہی لے لیجیے، انشاءاللہ اب اپنی زبان کو فضول باتوں سے بچانا چاہوں اور خوب نبی پاک کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہوں. اب زیادہ درود پڑھیں تو پتہ ملنا کیا ہے؟ یار آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. کیوں نہ ہم درود پڑھ کر نبی پاک کا قیامت کے دن قرب حاصل کر لیں، قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں. اچھا اب ایک آخری بات، پھر آگے جا رہے ہیں، یہ فضیلتیں الحمدللہ ہمارے اجتماع میں ہر بیان سے پہلے ہی بیان کی جاتی ہیں، اور ہر بار ہی ہم نیت کرتے ہیں کہ یار اب کثرت سے درود پڑھیں گے، کوئی بڑی زبردست فضیلت سن لے تو 2-4 دن تک اثر بھی رہتا ہے، درود پڑھتے بھی رہتے ہیں، 2-4 دن بعد پھر وہی لائف، پھر وہی بھول جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں درود پاک انوالو کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہماری زندگی کا حصہ کیوں نہیں بن پا رہا؟ جب میرا ناشتہ نہیں چھوٹتا، بریک فاسٹ تو نہیں چھوٹتا کسی کا، روز صبح ناشتہ کرنے والے ناشتہ کرتے ہیں، کچھ لوگ تو اتنے چائے کے رسیا ہوتے ہیں کہ بیٹھ ٹیک پیتے ہیں، ابھی منہ نہیں دھوتے پہلے چائے پیتے ہیں. ارے یار کبھی تو منہ دھو کے چائے پی لیتا نہیں، پہلے ہی چائے پی لیں، اتنی چائے کی طلب. لنچ نہیں چھوٹتا، ڈنر نہیں چھوٹتا، دکان نہیں چھوٹتی، اسکول نہیں چھوٹتا، جو چیزیں زندگی میں ہم نے شامل کی ہیں وہ نہیں چھوٹتی، درود پاک کیوں چھوٹ جاتا؟ ماشاء اللہ کئی نمازی یہاں بیٹھے، میری بات زیادہ آسان ہو جائے گا سمجھنا، جو پکے نمازی ہیں 5 وقت کے، ان کی نماز نہیں چھوٹتی، ان کی نماز جب جماعت چلی جائے تو وہ بے چین ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ابھی کسی نے عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو اور وہ پکا نمازی، اس کو بار بار خیال آ رہا ہوگا کہ میں نے عشاء پڑھنی ہے، کیونکہ اس نے زندگی میں اس کو شامل کیا. اسی طرح اگر آپ درود پاک کو، ذکر و اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، روٹین کا حصہ بنائیں، کچھ وقت طے کر لیں کہ اس وقت میں نے درود پڑھنا ہے، پھر نہیں چھوٹتے درود پاک. اور دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھیے، اللہ ہم سب کو صحت عطا کرے، لیکن اگر کسی کو کوئی بیماری لگ جائے، پہلے کوئی دوائی نہیں پیتا تھا، دوپہر یہ تین گولیاں آپ نے پینی ہیں. پھر کیا کرتا ہے انسان, صبح جہاں سوتا ہے جس پلنگ پہ اس کے ساتھ ہی ٹیبل پہ ٹیبلٹ رکھ کے سوتا ہے, صبح اٹھ کے یہ پینی ہے, گھر والوں کو کہتا ہے لنچ پہ مجھے یہ دے دینا, رات کے کھانے پہ یہ دے دینا, اپنے ساتھ ٹیبلٹ لے کے چلتا ہے, چھوٹ نہ جائے. ایک چیز نہیں تھی آپ کی زندگی میں, جیسے ڈاکٹر نے کہا آپ نے شامل کر لی. اگر درود پاک کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انتظام ہے, اپنے ساتھ تسبیح رکھی. امیر علیہ السلام کمال کی بات فرماتے ہیں, تسبیح زبان کی لگام ہے, جس کے ہاتھ سے تسبیح آ جائے آپ دیکھیں خود ہی خود کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دے. تو آپ اپنے جیب میں تسبیح رکھتے ہیں, گاڑی ہے تو گاڑی میں بھی ایک تسبیح رکھتے ہیں, آفس پر بیٹھتے ہیں وہاں ایک تسبیح رکھتے ہیں, تسبیح یاد دلائے گی آپ کو یا دس منٹ ہے کہ کچھ درود پاک پڑھنا. اگر پڑھنا ہے, اگر یہ برکتیں لوٹنی ہیں کہ میری زبان روزانہ ذکر و درود کرتی رہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دو چار طریقے سے اگر آپ اپنی زندگی میں سے انوالو کرنا شروع کریں گے, اللہ کی قسم جس جو آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے نا, آپ کی طبیعت فریش ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کو فیل ہوگا میری مشکلیں آسان ہو رہی ہیں, میرے کاروبار میں برکت ہو رہی ہے, آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا. کیوں؟ میری زبان اللہ کا نام لے رہی ہے, اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہی ہے. پھر دیکھیں انشاءاللہ ان مبارک اذکار کی کیسی برکتیں ملتی ہیں. پنجابی شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ کیوں بنائی زبان, اللہ نے زبان کیوں دی, آنکھیں کیوں دی, دل کیوں دی. کہتے ہیں دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے, اکھیاں بنائیاں کا دے دیدار. اب انشاءاللہ پابندی سے درود پاک پڑھیں گے, روزانہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیں طبیعت ہری بھری ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم نے ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی عظیم ہستی کے بارے میں شیخ مدنی پھول سننے ہیں, ان کی سیرت کے بارے میں کچھ جاننا ہے. ون آف دا امیزنگ پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف اسلام, اسلامی تاریخ کی ایک ایسی اعلیٰ عظیم ہستی ہے, جب جب ان کے بارے میں سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے, بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا جب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں عشق رسول میں اضافہ ہو جاتا ہے. کمال کی ہستی ہیں, بات ان کی ہوتی ہے مگر ذکر حبیب کا ہو جاتا ہے, جتنا ان کے بارے میں جانتے ہیں اتنا نبی پاک سے کنیکشن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہستی کون سی ہیں ان کے بارے میں ضرور جانیں گے, مگر ایک مدنی مننے کا بڑا ہی انوکھا اور بڑا ہی پیارا واقعہ. ایک مدنی مننا جس کی اب عمر بڑی ہو چکی ہے, بارگاہ رسالت میں اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, چند برس کی میری عمر تھی, میرے والدین مسلمان نہیں تھے, مجھے بت خانے میں تھے اور مجھے وہاں جا کر کہا کہ یہ بلند و بالا تمہارے خدا ہیں, انہیں سجدہ کرتا. جب میں ان بتوں کے سامنے گیا تو میں نے کہا میں بھوکا ہوں, اے بتو مجھے کھانا دو, میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, اے خداؤں مجھے کپڑے دو. کسی نے جواب نہیں دیا. پھر میں نے ان بتوں سے کہا کہ میں تمہیں پتھر مارتا ہوں, اگر تم واقعی خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا کر دیکھو. اٹھا کر میں نے بچپن میں ان خداؤں کو پتھر مارا, جس کے لگتے ہی وہ بت گر گیا, کچھ بھی نہ کر سکا. جب میں نے یہ عمل بچپن میں کیا تو میری یہ حالت, میرا یہ انداز جب میرے والد نے دیکھا تو انہیں بڑا غصہ, ایک تھپڑ مجھے میرے رخسار پر مار دیا. اب اپنی کہتے ہیں میرے والد پکڑ کر مجھے میری والدہ کے پاس لائے کہ دیکھو تمہارے بیٹے نے کیا کیا. جب والدہ نے یہ سنا تو میرے والد سے کہا کہ اس کو کچھ نہ کہو, کیونکہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو میں نے غیب سے ایک آواز سنی تھی, یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العقیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق. مجھے آواز آئی کہ اے اللہ عز و جل کی سچی بندی, تجھے خوشخبری ہو, یہ بچہ عقیق ہے, آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے. امپورٹنٹ بات اور بڑی لطیف بات. پہنچ تو آپ گئے ہوں گے, میں نے آج کی شخصیت کی بات کرنی ہے, لیکن یہاں مدنی منع بھی بیٹھے ہیں اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں. یہ منوں کو نہیں بات سمجھ آئے گی, جو بڑے ہیں ان کو سمجھ بھی آئے گی اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئے گی. جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میں نے بچپن میں یہ کیا تھا, ٹھیک ہے نا, کوئی کہتا ہے کہ بچپن میں میں نے یہ بات کی تھی, تو بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں بچپن کی بات 30 سال 25 سال پرانی بات سچ بھی ہوگی کہ نہیں, کون گواہ ہے, بندہ بھول بھی جاتا ہے. یہ بچپن کی بات اس عظیم ہستی نے بارگاہ رسالت سے سنائی کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا تھا. اللہ اکبر, اس بات کی تصدیق کے لیے جبریل امین آسمان سے نازل ہوتے ہیں. سوچئے, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر نے سچ کہا وہ صدیق, یہ بات سچ کہی ہے کہ بچپن میں واقعی ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا. جی ہاں میرے بیٹے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج جس عظیم ہستی کی بات ہونی ہے, افضل البشر بعد الانبیاء, انبیاء کے بعد سب سے بڑا جن کا مرتبہ ہے, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ کا نام نامی کچھ تعارف بھی سن لیں, بچپن سے ابو بکر صدیق تو ہم سنتے آ رہے ہیں, آج کچھ آپ کا مفصل تفصیلی تعارف بھی سن لیجیے کہ آپ کا نام کیا. اگر میں آج اتنے بڑے مجمع میں سوال کر لوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, صدیق اکبر کا نام کیا ہے, تو آپ کہیں گے ابو بکر نام ہے. ابو بکر آپ کا نام نہیں تھا, آپ کا نام عبداللہ ہے, آپ کی کنیت ابو بکر ہے, اتنی مشہور ہو گئی کنیت کہ ہم ابو بکر کے نام سے جانتے ہیں. نام آپ کا عبداللہ ہے, کنیت ابو بکر, اور صدیق و عتیق یہ آپ کے القاب ہیں. اچھا, آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں, اس لیے بھی صدیق مشہور ہوئے. پر ایک بہت شاندار واقعہ بھی ہوا, وہ بھی میں نے سنانا ہے آپ کو کہ آپ کیسے صدیق مشہور ہوئے. عتیق کا معنی ہے آزاد. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا, انت عتیق من النار, یعنی تو نارے دوزخ سے آزاد ہے, اس لیے آپ کا لقب عتیق ہوا. یاد رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں, اور ساتویں پشت میں شجرہ نسب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں جلوہ فرما ہونے کے تقریباً 2.5 برس کے بعد آپ کی ولادت ہوئی, یعنی عمر میں اب تقریباً 2.5 برس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوٹے تھے, اور آپ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کی. آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا, اور 22 جمادی الاخرى پیر شریف کا دن تھا, سن 13 ہجری آپ نے پیر کا دن گزار کر وفات پائی. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اللہ اکبر, مدفن کہاں ہے آج, وہ کہاں موجود ہیں, ان کا مزار کہاں ہے؟ جی ہاں, وہ آج یار مزار ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سنہری جالیوں کے پیچھے جلوہ گاہ ہے. جناب روضہ رسول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پہلو میں مدفون ہیں. کیا شاندار زندگی گزاری, اور کیسا عالی شان آپ نے مدفن پایا. میرے بھی اسلامی بھائیوں, اب آئیے ان کی زندگی کے مختصر مختلف پہلوؤں کو سنتے ہیں, ایمان تازہ کرتے چلے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی ہستی کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا تھا. نبی پاک کا وہ فیضان ان پر جاری تھا, پیارے آقا علیہ السلام کی وہ خاص نظر عنایت تھی. تو وہ کہتے ہیں نا, جس سمت آپ آئے, جس طرف آپ نے نظر اٹھائی, ادھر با کمال انداز اپنایا. آپ صدیق کیوں کہلائے؟ بات یہ تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود اس واقعے کی راویہ ہیں. فرماتی ہیں, جب پیارے آقا علیہ السلام کو شب معراج مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی, اور آپ نے آسمانوں کی بھی سیر کی, لیکن رات کے کچھ ہی حصے میں میرے آقا واپس تشریف لے آئے تھے. صبح نبی پاک علیہ السلام نے کفار مکہ میں یہ اناؤنس کیا, یہ اعلان کیا کہ رات کے تھوڑے حصے میں میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں, آسمانوں کی سیر بھی کی ہے. آپ کفار مکہ نے سوچا اب تو موقع ملا ہے, معاذ اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا موقع ملا ہے. یہ تھوڑی دیر میں تو کوئی ہو کر آ ہی نہیں سکتا, آج تو جہاز چلتے ہیں, بہت فاسٹ ٹریول ہے, اس کے باوجود ایک رات میں آنا ممکن نہیں, مگر اس زمانے میں کیونکہ ایک مہینے کا راستہ تھا. بڑے طویل واقعہ ہے, آپ نے واقعہ کئی بار سنا ہوگا. میں اگر اسی پر بات کروں کہ پھر پیارے آقا نے کس طرح بیت المقدس کا نقشہ بیان کیا, اور کس طرح قافلے آنے کی خبر دی, بڑی خوبصورت باتیں. مگر یہاں جس طرف میں نے توجہ دلانی ہے, کفار نے سوچا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج جا کر پوچھتے ہیں کہ اب بھی تم ان کی تصدیق کرو گے، اب بھی تم ان کی بات مانو گے جو کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا ورغلانے کے لیے، بہکانے کے لیے، ان کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچ گیا کفارِ مکہ، دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا ابوبکر صدیق آئے، کہا اے ابوبکر تم جانتے ہو تمہارے نبی جن سے تم بڑی محبت کرتے ہو وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا، اے ابوبکر کیا اب بھی تم ان کی تصدیق کرو، ایسی بات کی بھی تصدیق کرو گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ میرے آقا واقعی ایسا کہتے ہیں؟ وہ ایسا ہی کہتے ہیں؟ اگر نبی یہ بات فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق ایسی تصدیق، رات کے تھوڑے حصے میں کیسے کوئی بیت المقدس سے آ سکتا ہے؟ اتنی حیران کن بات کی تم تصدیق کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، وہ تاریخی جملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ فرماتے ہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نبی پاک صبح و شام مجھے آسمانوں کی خبر دیتے ہیں، جبریل امین آئے، قرآن کی وحی لے کر آئے، قرآن نازل ہوا، ارے جب ان باتوں کی میں تصدیق کرتا ہوں، ان باتوں کو مانتا ہوں تو یہ تو پھر تھوڑی بات ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے تو میں اس کو سچ مانتا ہوں۔ اللہ اکبر، کفار اپنا سا منہ لے کر واپس چلے گئے، اور اس دن سے آپ صدیق مشہور ہو گئے، آپ کی صداقت کے ڈنکے ویسے ہی بج رہے ہیں۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ ابو جہل نے بھی تو یہ واقعہ سنا تھا، اس نے واقعہ سنا وہ کنفیوز ہوا، کنفیوز کرنے لگا، اعتراض کرنے لگا، لاجک ڈھونڈنے لگا۔ صدیق اکبر نے واقعہ سنا، سنتے ہی محبت میں اضافہ ہوا اور نبی پاک کی تصدیق بھی کر دی۔ میں بہت باریک کی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا، آج بھی معراج کا دن آتا، آج بھی شب معراج ساری دنیا میں منائی جاتی ہے، مگر جب جب شب معراج کی رات آتی ہے کچھ لوگوں کو کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے، لاجکس ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، وہ سوچ لیں وہ کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور جو ہر شب معراج جھومتے ہیں، آقا سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، نبی پاک کی شان دل میں اور بڑھ جاتی ہے، وہ سوچ لیں یہ صدیق اکبر کا طریقہ بنا رہے ہیں۔ پنجابی بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں۔ جب نبی پاک کی بات آ گئی سامنے، ہماری عقلیں تھوڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ، وہ شان میرے آقا کو عطا فرمائی ہے، رب عز و جل کی قدرت سے تو ہر چیز ممکن ہے نا۔ تو بہرحال یہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کس طرح سفر معراج کی تصدیق کی، اس دن سے آپ صدیق مشہور ہو گئے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، صحابہ کا آپس سے پیار کیسا تھا، انٹریکشن کیسا تھا، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق کا لقب صدیق جو ہے یہ آسمان سے اتارا گیا ہے۔ مولا علی فرماتے کہ یہ لقب جو صدیق ہے یہ آسمان سے اتارا گیا، اور سنو بہت ساری ایسی برکتیں ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں، مگر ساری کائنات میں ایک اور ایسی برکت آپ کو حاصل ہے جو کسی امتی کو حاصل نہیں، صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نہیں بلکہ ساری کائنات میں جتنے نبی آئے کسی بھی ان کے ساتھ ہی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ ان کا شرف یہ تھا کہ یہ خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، ان کے پوتے بھی صحابی، چار نسلوں کے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ذرا اس کو سن بھی لیجئے، نام بھی ہو سکے تو یاد کیجئے، آپ کے والد صاحب ابو قحافہ یہ بھی صحابی، خود سیدنا ابوبکر، عبداللہ بن عثمان یہ بھی صحابی، تیسرے نمبر پر آپ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر یہ بھی صحابی، اور آپ کے پوتے محمد بن عبد الرحمن رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ بھی صحابی۔ کیا خاص فیضان تھا، یاد رہے صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کل نجوم فی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ایک گھرانے میں چار صحابی ہوں کیا گھرانہ ہوگا، کیا برکتیں ہیں۔ اب سنیے آپ کا خاصہ کیا تھا، آپ کی زندگی کو اگر کوئی یہ کہنا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو چند جملوں میں بیان کیا جائے، یہ ایک سینٹنس میں بیان کیا جائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اعلیٰ حضرت کے شعر سے سمجھ لیجیے، امام اہل سنت دیکھتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سیدنا صدیق اکبر گویا نبی پاک پر فدا فنا تھے، عاشق اکبر کہلاتے ہیں، عشق رسول کی وہ مثالیں آپ نے قائم کی ہیں۔ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل نبی پاک نے بیان فرمائے۔ پیارے آقا کی کئی حدیثیں ہیں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں۔ بخاری شریف کی بڑی شاندار حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اپنی صحبت اور مال کے ساتھ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے، سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا۔ حالانکہ نبی پاک کی کرم نوازی ہے، سب کچھ پیارے آقا نے عطا فرمایا، مگر فرماتے سب سے بڑھ کر اپنے مال اور صحبت کے ساتھ مجھ پر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اور پھر مسجد نبوی شریف میں اسپیشلی میرے آقا نے اجازت دی کہ آئندہ مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے سوا کسی کا دروازہ کھلا نہ رکھا جائے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کو حاصل تھا، اور کیوں نہ حاصل ہوتا؟ اپنا سب کچھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سوچا، سمجھا اور عمل کر کے دکھایا۔ میں اور آپ نعرہ تو لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کیا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ بڑا اچھا ہے، مگر ہم بہت ساری چیزیں نہیں کرتے، سنتوں پر عمل ہی نہیں کرتے، پیارے آقا کے طریقے پر ہی عمل نہیں کرتے۔ موت تو بہت دور کی بات ہے، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھتا نہیں اور نعرے لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں۔ ویسے ایک سوال ہے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، کہ اگر یہ کوشچن کیا جائے، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی ٹاپ تین خواہشیں بتائیے، ٹاپ 3 ڈیزائر کبھی لکھیے گا، ویسے موقع ملے نا، کہ پہلے نمبر پہ میں کیا چاہتا ہوں، دوسرے نمبر پہ کیا چاہتا ہوں، تیسرے نمبر پہ کیا چاہتا ہوں۔ کوئی لکھے گا میں گلشن معمار میں رہتا ہوں، ڈیفینس کا گھر مل جائے۔ کوئی شاید یہ لکھے گا، یار سائیکل ہے میرے پاس، اچھی سی گاڑی ہو جائے۔ کوئی گاڑی والا کہے گا، یار گاڑی تو ہے لیکن ذرا بڑی والی ہو جائے، نئے ماڈل والی ہو جائے۔ کسی کو فلاں ملک دیکھنے کی خواہش ہو، بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں انسان کے پاس۔ آؤ میں بتاتا ہوں صدیق اکبر کی زندگی کی خواہش۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے خود بلکہ بیان کیا کہ جو ٹاپ 3 خواہشیں، ٹاپ 3 ڈیزائر، سب سے زیادہ 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ اللہ ہو، سنو، اللہ ان کے عشق کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آپ لکھتے ہیں، مجھے یہ 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ فرماتے ہیں، النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک۔ کہتے ہیں میری پہلی خواہش یہ ہے، آقا کو دیکھتا رہوں، نظر الیک، بس آقا کا دیدار ہی کرتا رہا۔ پھر کہتے ہیں، انفاق مالی علی، میں نبی پاک پر اپنا مال ہی خرچ کرتا رہوں۔ کہتے بل جلوس بین یدیک، آقا کے قدموں میں حاضر رہوں۔ ساری خواہشیں، سب کچھ نبی پاک ہی ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کے مصداق تھے، ان کی زندگی کا مقصد ہی ایک ہی تھا۔ اور دیکھو، عاشق رسول نے جب تمنائیں کی تو اللہ نے قبول کیسی کی؟ النظر الیک، نبی پاک کو دیکھتا رہوں، ساری زندگی تو دیکھتے رہے، مگر جب غار ثور میں نبی پاک نے سیدنا صدیق اکبر کی گود میں آرام کیا ہو، ذرا سوچو تو صحیح، کیا دیدار کیا، کوئی نہیں تھا آپ لوگوں کے سوا، اکیلے کائنات میں صدیق اکبر وہ عبادت کر رہے تھے جو اس وقت ساری کائنات میں کوئی اور نہیں کر رہا تھا۔ نبی پاک زانو پہ ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ تصور کیجئے، جب کوئی بندہ کسی کے گود میں آرام کرے تو کتنا قریب سے دیدار ہوتا ہے، کیسے آنکھیں دیکھی ہوں گی، کیسے پلکیں دیکھی ہوں گی، کیسے پیارے آقا کے مبارک ہونٹ دیکھے ہوں گے، نبی پاک کے رخسار کا نور کیسے دیکھا ہوگا۔ جس محبت کے ساتھ اپنے آقا کا دیدار صدیق اکبر نے نہ جانے کتنی بار کیا، اکیلے میں کیا اور دیکھتے رہے، تمنا کی نا، دل سے تمنا کی، النظر الیک، اللہ نے وہ خواہش کیسی پوری کی، وہ انفاق مال علی، یہ بھی تمنا کی۔ ساری دنیا کے لیے شاندار، ایسا شاندار واقعہ ہے کہ جتنی بار سنے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں سے پوری زکات نہیں دی جاتی، لوگ کہتے ہیں جناب اتنی ساری زکات بن گئی، کدھر سے نکالوں، 10 لاکھ روپے زکات کیسے دوں، بہت زیادہ پیسے ہو جائیں گے۔ اے 10 لاکھ روپے زکات بننے والے، تجھے یہ خیال نہیں آتا اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکات بنی نا. ہمیں تو دیتے وقت شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیری مہربانی دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. غزوہ تبوک اس کو جیش عسرت بھی کہا جاتا ہے. یہ اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس کو بار بار پڑھیے. جون جولائی کی جو گرمی عرب شریف کی ہے, جو مکے مدینے ہو آئے ہیں, جنہوں نے گرمیوں میں یہ دیکھا ہے وہ جانتے وہاں گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے. سخت گرمی کے دن تھے, مدینہ منورہ سے غزوہ تبوک کے لیے تبوک جانا تھا. آج بھی تقریباً 850-900 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے. آج بڑی روڈیں شاندار بن گئی ہیں, بڑی لگژری گاڑیاں آ گئی ہیں, مگر اب بھی 8-9-10-12 گھنٹے لگتے ہیں تبوک پہنچنے کے لیے. اس زمانے میں ذرا سوچیے کتنے دن لگنے تھے. 900 کلومیٹر اونٹوں پر اور گھوڑے پر جانا تھا, مگر نہ اونٹ تھے نہ گھوڑے تھے, نہ مال تھا نہ سامان تھا. 30,000 کا مسلمانوں کا لشکر تھا, کم و بیش اعلان ہوا راہ خدا میں خرچ کیجیے. مسلمان اپنے اپنے حصے کا مال لے کر, کوئی گھر سے کچھ لے کر آیا, کوئی کچھ لے کر آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کہتے ہیں ہر بار صدیق اکبر نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, کاش اس بار میں آگے بڑھ جاؤں. موقع اچھا تھا کیونکہ میرے پاس مال زیادہ تھا. ذرا سنیے گا, آج ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں, ہمارے پاس مال زیادہ ہو, ہم کہتے ہیں وہ خواہش بڑے دنوں سے چھپا رکھی تھی, اب وہ پوری کرنی ہے. اس ملک پہ جا کر عیاشی نہیں کر سکا تھا, اب تھوڑے پیسے آ گئے, وہ ارمان نکالنے ہیں. اتنا برا حال ہے ہمارا, ادھر تھوڑی سی نعمت بڑھ جائے, تھوڑا سا مال بڑھ جائے, ادھر ہمارے گناہوں کا میٹر اور بڑھ جاتا ہے. ذرا اپنے دل سے پوچھ کر میری سوال کا جواب دیجیے گا. میں کہیں نوکری کرتا اور اگر میرا باس مجھے بلا کر کہتا آج سے تیری تنخواہ ڈبل, آج تمہیں یہ بونس دے رہا ہوں, کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم باس کا شکریہ ادا کرتے نا. اب تو ناراض نہ ہو میرا سیٹھ, اس کی کوشش کرتے نا کہ بن بتائے بغیر کسی سبب کے میرا بونس ڈبل کر دیا, میری تنخواہ بڑھا دی. اتنا اچھا میرا سیٹھ ہے, اب کس کو ناراض نہیں کروں گا. تمہیں دنیا میں کوئی ایک فیور دے دے تم چاہتے ہو وہ ناراض نہ ہو. رب جب نعمت بڑھاتا ہے تو اس کو ناراض کرنے والے کام وہی لگ جاتے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا؟ سچ بتائیے, ادھر نعمتیں بڑھتی ادھر میرے سجدے بڑھتے, ادھر عطائیں بڑھتی ادھر میرا شکر بڑھتا. مگر عجیب معاملہ ہے, بندہ غریب ہو تو گناہ تھوڑے ہوتے ہیں, پیسے بڑھتے جاتے ہیں تو گناہ بھی بڑھتے جاتے ہیں. مگر ایک کتنا خوبصورت ذہن تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے پیسے زیادہ تھے ان دنوں, مال میں تھوڑی فراوانی تھی, موقع اچھا تھا کہ میں آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں. ان کا کمپٹیشن تھا, ان کا مقابلہ تھا تو نیکیوں میں تھا. ہمارا مقابلہ ہے, ہم بڑی گاڑی والے کو دیکھ کر حسرت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے ساتھ ہی کاروبار شروع کیا تھا, اس کا دیکھو کتنا بڑا بنگلہ بن گیا, اتنی بڑی گاڑی اس کی ہو گئی, ہم نے ساتھ ہی اسکول میں پڑھا, میں نوکری نہیں رہ گیا اور وہ فیکٹری کا مالک بن گیا. اسی میں رہ جائیں گے, کسی کے گھر جائیں تو رات نیند نہیں آتی, اتنا مہنگا فرنیچر بنا لیا اس نے. ایسے بھی لوگ ہیں کسی کی نعمت دیکھے خود ٹینشن میں آ جاتا ہے, اتنی بڑی شادی کر لی اپنے بچے کی, اتنی ڈشیں, اتنی ساری گاڑیاں کھڑی تھی اس کے ہال کے باہر, نعمت اس کو ملی, پریشان آپ ہو گئے. اللہ کے بندو ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر نہیں گھبرانا چاہیے. بڑا خوبصورت فارمولا علماء نے دیا ہے, میں آج بیان کر دیتا ہوں, ہو سکے تو یاد کر لیں. کمال کی بات کہی ہے, فرماتے ہیں جب بھی نعمتوں میں کسی کو دیکھنا ہونا تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. ہاں اگر آپ چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہیں تو لوگ جھوپڑی میں بھی تو رہتے ہیں نا. اگر آپ کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں تو آج, جی ہاں آج ابھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں, جی جتنے یہاں بیٹھے ہزاروں کی تعداد میں آپ ہیں, جتنے یہاں بیٹھے ہیں, آپ واپس جائیں گے تو کوئی گھر کوئی بستر آپ کا انتظار کر رہا ہے, چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو. مگر آج رات بھی اللہ کے لاکھوں بندے روڈ پر سوئیں گے جن کے پاس کوئی بستر نہیں, سر کے نیچے کوئی تکیہ نہیں ہوگا. ہم میں سے سب نے تقریباً دوپہر اور شام کو کھانا کھا لیا ہے, رات کا نہیں بھی کھایا تو جا کر کھا لیں گے. مگر اس وقت بھی لاکھوں بندے دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا. آپ اور میں اپنے پیروں پر چل کر آئے, کئی ایسے ہیں جن کے پیر ہی نہیں چل ہی نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں بڑا پریشان, میرے پاس کچھ نہیں, میں پیچھے رہ گیا, لوگ آگے بڑھ گئے, مجھے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں ہے. شکوے کرنے والوں سوچو, جیسی تم زندگی گزار رہے ہو ایسی زندگی گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. ہوں، قرض دار ہوں، بے روزگار ہوں، میرے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، میرے بچے بیمار ہیں، میرے جیسی زندگی گزارنے کا خواب کون دے سکتا ہے؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب اس وقت آزاد ہیں، اس وقت بھی لاکھوں مسلمان جیلوں کے اندر قید ہیں، ہم آزاد تھا ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو اس وقت ہاسپٹل کے بستر پر پڑے ہیں، کسی کا ڈائلسز ہو رہا ہے، کسی کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، کسی کو نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، کسی کا پیشاب پاس نہیں ہو رہا، یورین پاس نہیں ہو رہا، اس کو نالی لگا کر پاس کیا جا رہا ہے، پوچھو اس سے تکلیف کتنی ہو رہی ہے۔ رات رات بھر تکلیف میں لوگ گزار رہے ہیں، پھر بھی ہم شکوے کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، اللہ نے مجھے بہت اچھا بنایا ہے۔ اس چکر میں رہے تو ہمیشہ بے سکون رہو گے، ہمیشہ پریشان رہو گے کہ وہ آگے نکل گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ آؤ نا، آگے نکلنا ہے تو صحابہ سے سیکھو، نیکیوں کا مقابلہ کرتے ہیں نا۔ مجھے بنگلے والے کو دیکھ کر یہ خیال کیوں آتا ہے میں پیچھے رہ گیا؟ مجھے پانچ وقت جماعت سے نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا کہ میں پیچھے رہ گیا؟ مجھے تہجد گزار کو دیکھ کر یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ یہ تہجد پڑھتا ہے، تہجد پڑھنے میں پیچھے رہ گیا؟ مجھے روزانہ تلاوت قرآن کرتا دیکھ کر کسی کو یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ اللہ کا بندہ روز قرآن پڑھ کے نعمتیں لوٹتا ہے، میں قرآن سے دور رہ گیا؟ کسی عالم دین کو دیکھ کر، کسی مفتی اسلام کو دیکھ کر مجھے کیوں خیال نہیں آتا یار یہ عالم بن گیا؟ میری عمر ہے، میں اسی عمر کا ہوں، مگر میں عالم نہ بن سکا، میں حافظ قرآن نہ بن سکا، میں مفتی اسلام نہ بن سکا، کیوں مجھے خیال نہ آیا کہ یہ بندہ اللہ کے قریب پہنچ گیا اور میں پیچھے رہ گیا؟ آؤ نا، اس ریس میں لگتے ہیں نا، یہ وہ مقابلہ ہے جو مجھے جنت میں لے جائے گا۔ جس طرف میں اور آپ لگے ہوئے ہیں، جس طرف ہماری سوچیں ہیں، یہ ہمیشہ پریشانی کرتی رہیں گی، ہم کس سے آگے بڑھ سکیں گے، کتنا آگے بڑھ سکیں گے، ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو۔ حضرت عمر کی سیرت کا کتنا شاندار پہلو تھا، کہتے مجھے ابوبکر صدیق سے آگے بڑھنے کا موقع مل رہا تھا کیونکہ میرے پاس مال زیادہ تھا۔ اللہ اکبر، زکات پوری نہ دینے والے غور کریں، صحابہ کا انفاق کی سبیل اللہ کا جذبہ کیسا تھا، اپنی ویلتھ کا، اپنی ساری کمائی کا سب کچھ اکٹھا کیا، 50% لیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کہ حضور 50% حاضر ہے۔ آقا نے پوچھا اے عمر کیا لایا ہے؟ حضور نصف مال لے آیا، گھر کیا چھوڑا ہے؟ حضور آدھا لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ کہتے اب انتظار تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اب سوچ رہا تھا کہ آج ابو بکر کیا کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے۔ بڑی خوبصورت بات اور ہے کہ آپ کا جو مال تھا نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جو مال تھا وہ دکھنے میں تھوڑا تھا۔ یہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ امیر ہی سخاوت کر سکتے ہیں، پیسے والے ہی رائے خدا میں دے سکتے ہیں اور یہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کا بڑا خوبصورت مضمون ہے کہ ایک درہم ایک لاکھ سے آگے بڑھ گیا۔ صحابہ نے کہا حضور ایک ایک لاکھ سے آگے کیسے بڑھ گیا؟ فرمایا کسی کے پاس لاکھوں تھے اس نے لاکھ دیا، اور کسی کے پاس ایک ہی تھا اس نے وہی اللہ کے سامنے دے دی۔ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے۔ اے غریب اسلامی بھائیوں، یہ نہ سوچا کرو کہ میں کیا خرچ کر سکتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں کیا دے سکتا ہوں، تم تھوڑا ہے تو تھوڑا بھی دیا کرو۔ کریم ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے، بندے کو مال سے محبت ہے یا رب سے محبت ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر کو تھوڑا لائے، آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا لائے اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، میں گھر کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر لایا، جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں نے یہ جان لیا ابو بکر سے میں کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے اس تو بار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے تو چرا تو بلبل کو بھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آقا آپ ساتھ ہیں، سب کچھ ساتھ ہیں۔ اب سنو، صدیق اکبر نے جب سب کچھ لٹا دیا تو اپنے جو کرتے کے بٹن تھے، ایسا گویا گھر میں جھاڑو پھیرا تھا، سب کچھ لے کر آئے تھے، اپنے بٹن بھی راہ خدا میں دے دیے اور اسے کی اس بٹن کی جگہ پر کانٹے لگائے. اب جبریل امین حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں. سنیے میٹھے اسلامی بھائی, اللہ کی بارگاہ میں صدیق اکبر کا مرتبہ دے والے اللہ اکبر. جبریل امین آئے, خود کے لباس پر بھی کانٹے لگے ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا, اے جبریل آگے کیسا لباس پہنا ہے؟ کہتے حضور آج میں نے نہیں, آسمان کے سارے فرشتوں کو رب نے کی لباس عطا فرمایا. اللہ کو صدیق اکبر کی ادا ایسی پسند آئی ہے, آج آسمان پر موجود سارے فرشتوں نے اپنے لباس پر کانٹے لگائے ہیں. آقا صدیق اکبر سے فرمائیے, اللہ سلام ارشاد فرماتا ہے ابو بکر کو اور یہ سوال کرتا ہے کہ اے ابو بکر کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ نبی پاک نے جبریل امین سے سلام لیا, حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا اے ابو بکر تمہیں رب کا سلام ہے, اور رب فرماتا ہے اے ابو بکر کیا اس حال میں مجھ سے راضی ہو؟ ساتھ کچھ نہیں تھا, ایک روپیہ نہیں تھا, ایک درہم نہیں تھا, سب کچھ راہ خدا میں دے دیا, اور اب سوال ہو رہا ہے اے ابو بکر کیا اس حال میں مجھ سے راضی ہو؟ ابو بکر زارو کتار رونے لگے, زارو کتار روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں, آقا میں اپنے رب سے راضی ہوں, یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں, سب کچھ لٹا کر وہ رب سے راضی ہے, اور آج بہت کچھ ہوتے ہوئے ہماری زبانوں پر شکوا ہے. شکوا نہ کیا کرو, شکایتیں نہ کیا کرو, رب کے فیصلوں پر راضی رہا کرو. زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کس کی شان کو بیان کیا جائے. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوا. جب وہ ذکر ہوا تو آپ بے قرار ہو گئے, رونے لگے اور کہتے ہیں میری یہ تمنا ہے کہ کاش میری زندگی کے سارے اعمال لے لیے جائیں اور مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن اور ایک رات کا عمل دے دیا جائے, اس کا ثواب مجھے دے دیا جائے. وہ رات کون سی تھی؟ وہ عظیم رات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کمال کی رات گزاری ہے جو آج بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. وہ ہجرت مدینہ کی رات ہے. اللہ تعالیٰ ایک بار ایسا موقع آیا تھا, شان صدیق اکبر سمجھو کہ جب کعبے کو بتوں سے پاک کیا جا رہا تھا نا فتح مکہ کے بعد, تو کچھ بت اوپر تھے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے نبی پاک سے عرض کی حضور میرے کاندھے پر آ جائیے, اور اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو بھی گرا دیا. پیارے آقا نے فرمایا اے علی تم بارے نبوت کو نہیں اٹھا سکو. پیارے آقا مولا علی کے کاندھے پر سوار نہیں ہوئے بلکہ فرمایا اے علی تم میرے کاندھوں پر آ جاؤ. مولا علی نبی پاک کے کاندھوں پر سوار ہوئے اور وہ بتوں کو گرایا گیا. مگر جب ہجرت کی رات ہے, غار ثور کا سفر ہے, دشمن پیچھے آ رہے ہیں. میں تو سچ بتاؤں آپ سے, جو غار ثور گئے ہیں, میں جب تک غار ثور گیا نہیں تھا نا اس وقت تک یہ واقعہ سمجھا نہیں تھا. جب اس سفر کیا, جب اس پہاڑ پر چڑھے تو پتا چلا کہ کمال تھا. آج 1450 سال گزر گئے, اب تو سیڑھیاں بھی بن گئی ہیں, کسی دشمن کا خوف بھی نہیں ہے, بڑے مزے سے چلتے جائیں, تھک جائیں تو بیٹھ کر پانی پی لیں, چائے پی لیں. مگر ذرا اس دن کو سوچئے کہ اندھیری رات ہو, دشمن پیچھے ہو اور اتنا اونچا سفر ہو, اور اب کانٹے بھی ہوں, پتھر بھی ہوں, کسی کے اندر کا عشق دیکھیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ میرے کاندھوں پہ تشریف لے آئیے, آپ کے پیروں کو زخم نہ لگ جائے. آپ سوچئے تو صحیح, پاسبل ہی نہیں ہے آج کے دور میں کہ کسی کو کاندھوں پہ بٹھائے اور اوپر چڑھ جائے. ایک طرف مولا علی سے نبی پاک فرما رہے اے علی تم بارے نبوت نہیں اٹھا سکتے, اور یہاں صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اور آ کر کاندھے پر تشریف لے آتے ہیں. صدیق اکبر کے کاندھوں پر ہماری جانیں قربان. اب نبی پاک کو لے کر غار ثور کی طرف جاتے ہیں. جب اس غار ثور کو دیکھا تو اندازہ ہوا کمال ہے, اتنی سی جگہ ہے کہ جہاں 2-3 افراد ہی بیٹھ سکتے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس غار کے اندر جانے سے پہلے نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور آپ رکیے, پہلے بیٹھنے اندر جاؤں گا تاکہ کوئی کیڑا نہ ہو, کوئی سانپ نہ ہو, کوئی تکلیف آپ کو نہ پہنچے. اور یہ انداز پورے سفر میں رہا. اس سفر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار دیکھا کہ صدیق اکبر آگے آگے چل رہے ہیں, پھر کبھی دائیں چل رہے ہیں, کبھی بائیں چل رہے ہیں, کبھی پیچھے چل رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ اے ابو بکر کیا کر رہے ہو, کبھی تم دائیں چلتے ہو, کبھی بائیں, کبھی آگے, کبھی پیچھے؟ یا رسول اللہ جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے گا تو میں سامنے آ جاتا ہوں, اگر جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا تو میں دائیں
طرف آ جاتا ہوں, جب مجھے ایسا لگتا ہے نہیں بائیں طرف سے حملہ نہ ہو جائے میں بائیں طرف سے آ جاتا ہوں, جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر دے آقا میں پیچھے آ جاتا ہوں, مجھے یہ خیال رہتا ہے کہ آپ کو کچھ تکلیف نہ پہنچے, اگر آپ پر حملہ ہو تو میرا سینہ حاضر ہے پہلے مجھے کچھ ہو, اگر آپ تک کوئی تلوار کوئی تیر آپ تک کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ وہ عشق رسول آپ کے رگ و پے میں تھا, آپ کی رگ رگ میں آپ کے خون کے قطرے قطرے میں نبی پاک سے وہ عشق تھا. پیارے آقا نے بڑی دعائیں دی, صدیق اکبر کو نبی پاک نے بڑی دعاؤں سے نوازا. اب خان سار نے کیا یہ واقعہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مگر سچ بتاؤ جب بھی سنتے ہیں ایمان کا داؤں آقا سے عرض کی حضور آپ باہر تشریف رکھ کے پہلے میں جاؤں, آپ اندر گئے پہلے تو صفائی کی, محبوب نے آنا ہے راہوں کو سجانے, اس کے بعد آپ نے دیکھا بہت سارے سوراخ ہیں اپنی چادر کے ٹکڑے کیے, ایک ایک سوراخ میں آپ نے وہ چادر کے ٹکڑے ڈال دیا, دیکھا ابھی اب بھی کچھ سوراخ باقی بچے ہیں, اب ان سوراخ پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا. آقا سے حضور تشریف لے آئے, نبی پاک تشریف لائے, آپ کے مبارک گانوں پر آپ کے مبارک گود میں حبیب کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمایا, آقا تھکے ہوئے آرام فرمانے لگے, آنکھیں بند ہوئی, سبحان اللہ اب وہ دیدار کا وقت شروع ہوا جس کی بڑے عرصے سے تمنا تھی, اکیلے دیدار کرتے رہے نہ جانے کتنی دیر تک دیدار کرتے رہے, مگر نبی پاک تو رحمت للعالمین ہیں, سارے کونین کے والی ہیں, صرف انسانوں کے آقا نہیں میرے آقا تو فرشتوں کے بھی آقا ہیں, رحمت للعالمین جو ٹھہرے جانور بھی آپ سے محبت کرتے. اب علماء لکھنے میں ایک سانپ تھا عرصے سے منتظر تھا کہ یہاں نبی پاک تشریف لائیں گے تو ان کا دیدار کرنا ہے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے کو کئی بار گویا اسے سر لگایا کہ انگوٹھا ہٹائیں تو میں بھی دیدار کروں, تو کوشش کرتا رہا اپنے انگوٹھا نہیں ہٹایا کہ نبی پاک کو تکلیف نہ ہو, بالآخر اس سانپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیر پر انگوٹھے پر دست دیا. ذرا سوچیے سانپ کاٹ لے تو تکلیف کا عالم کیا ہوگا, خوف کا عالم کیا ہوگا کہ تھوڑی دیری رہ گئی ہے زہر پھیلنے کی دیر ہے اور دنیا سے چلے جائیں گے, اور یہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جان بچانا فرض ہے, یہ بڑا اہم فرض ہے, مگر صدیق اکبر کے عشق کا امتحان تھا, تھوڑا سا بھی ہلتا ہوں تو آقا کی نیند میں خلل پڑ جائے گا, نبی پاک کے آرام میں خلل پڑے یہ جان چلی جائے یہ فیصلہ کرنا تھا, مگر عشق کے امتحان میں صدیق اکبر نے وہ کامیابی حاصل کی, گویا آپ کے دل میں یہ سزا لگائی کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے, نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے, لیکن تکلیف ہوئی آنکھوں سے آنسو نکلے, نبی پاک کے مبارک رخساروں پر آپ کے آنسو گئے, آقا نے آنکھیں کھولی فرمایا اے ابوبکر کیوں رو رہے ہو, کہ حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایمرجنسی وارڈ میں نہیں بھیجا, کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا کہ ابوبکر جلدی نیچے اترو جاؤ مکے میں کسی طبیب کو دکھاؤ ورنہ جان چلی جائے گی, پیارے آقا نے اپنا لعاب جہن نکالا مبارک خون نکالا, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مبارک انگوٹھے پر لگا دیا, ذرا سوچئے میرے آقا کے لعاب دہن کے کیسے کیسے کمالات ہیں, کھاری کنویں میں میرے آقا لعاب دہن ڈال دے تو وہ میٹھا ہو جائے, صدیق اکبر کے انگوٹھے پر لگائے تو سانپ کا زہر چلا جائے, لیکن اس تاریخی واقعے سے سبق کیا مل رہا ہے, ایک تو عشق رسول میں ہم کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, دیکھو یہ ہے ابوبکر صدیق, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ثابت کر کے دکھایا, ایک بار نہیں کئی بار نبی پاک کے لیے انہوں نے اپنی جان آگے کر دی, مگر یہاں ایک بڑا خوبصورت سوال پیدا ہوتا ہے کہ جان بچانا تو فرض ہے, سیدنا ابوبکر صدیق تو اتنے بڑے عالم ہیں اتنے بڑے نبی پاک کے صحابی ہیں, انہیں نہیں پتا مسئلہ کہ جان بچانے کے لیے پیارے آقا کو جگا دیتے, جان بچانا فرض تھا فرض چھوڑ دیا, اور بالکل اسی طرح کا ایک واقعہ مقام صحبہ پر بھی ہوا نا, مولا علی کی گود میں جب نبی پاک آرام فرما رہے تھے تو عصر کی نماز جا رہی تھی, نماز تو پڑھنا فرض ہے مگر مولا علی کے علم کا عالم کیا ہے کہ آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ, مگر مولا علی جیسا عالم نماز جانے تھے چلی گئی نماز, مغرب کا وقت ہو گیا, آقا نے جب آنکھیں کھولی تو مولا علی کو افسردہ دیکھا, کہا علی کس بات سے افسردہ کیا, کہا حضور علی جب سے ایمان لایا ہے کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے, آج عصر کا وقت گزر گیا, پیارے آقا نے دعا فرمائی سورج واپس پلٹا دیا, مغرب سے پھر عصر کا وقت ہونے لگا, مولا علی نے نماز ادا کی, یہ دو معجزات تو ہیں میرے آقا کے, کہ لعاب دہن سے حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے کا درد زہر دور کیا, وہاں دعا کر کے سورج پلٹایا.
اگر دو بڑے کوشچن کھڑے ہو گئے نا کہ مولا علی اتنے بڑے عالم ہو کر نماز فرض قضا کر دی اور حضرت ابوبکر صدیق نے جان بچانے جیسا فرض چھوڑ دیا, یہ کیا بات ہوئی؟ تو دیکھو اعلی حضرت امام اہل سنت جب گتھی نہ سلجھا کرے نا تو بریلی کے تاجدار کے قدموں میں حاضری دے دیا کرو. ہاں شہن وہ تو ہے عاشقوں کے امام نا, تین چار شیروں میں بات پوری سمجھا دی. وہ پنجابی میں کہتے گلی مکا دی ہیں, آپ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. عصر کی نماز جو بڑی اہمیت والی ہے وہ وار دی قربان کر دی. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ارے جان بچانا تو بڑا اہم فرض تھا, انہوں نے جان دے دی, انہوں نے نماز وار دی, مگر آقا نے کیا کمال کیا, اب تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز. پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے, آقا نے نماز اور جان لوٹا دی, مگر ان دونوں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا نا. اب مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ اب سمجھیے اعلیٰ حضرت ان تین اشعار کے بعد ہمیں فیصلہ سنا رہے ہیں, اس مسئلے کا ایکسٹریکٹ کر کے استنباط کر کے سمجھا رہے ہیں کہ سنو. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں,
ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں,
اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. آقا راضی ہے تو رب راضی ہو جائے گا.
نبی پاک کی رضا کو مقدم رکھو, اس سے عشق ایسا کرو کہ اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دو.
اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, باتیں تو بہت ساری ہیں,
ساری رات جتنی کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے چلے جائیں الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں. اس عظیم ہستی کے ہم ان کے فضائل, ان کی برکات, ان کے واقعات کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں, مگر آج سیکھنا کیا ہے مجھے اور آپ کو میسج لے کر کیا جانا ہے. ایک تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی نبی پاک پر اپنا مال بھی قربان کیا, اپنی جان بھی قربان کر دی, اپنا سب کچھ قربان کیا اور آج دنیا میں سب سے بڑے عاشق کہلائے, عاشق اکبر کہلائے. اے او صحابہ سے محبت کرنے والوں, آج میں اور آپ اپنے آپ سے تو بات کر رہے ہیں کہ میں نبی پاک سے کتنی محبت کر رہا ہوں. اگر میں یہ سوال کروں کہ بتاؤ آپ میں سے کون کون مومن ہے, سب بات اٹھائیں گے, مگر نبی پاک سے ذرا تعریف بھی سن لو نا. بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد, اس کی اولاد بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کیا واقعی ایسا ہے کہ میری اور آپ کی محبت پیارے آقا سے اتنی ہے کہ سب سے اعلیٰ ہے؟ ہاں اشعار کی حد تک, نعروں کی حد تک تو ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں نبی پاک. پریکٹیکل لائف میں زندگی کے اندر کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر عاشق رسول کی نماز کیسے قضا ہو رہی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھے نا. جب کاروبار کرتا ہے تو ایک طرف سامنے سے حرام روزی آتی ہے کہ یار تھوڑا سا دھوکا دوں گا, تھوڑا سا جھوٹ بول کر ڈیل کر دوں گا تو پیسے بڑے بن جائیں گے. اس وقت تمہارا عشق رسول کہاں چلا جاتا ہے؟ جب نبی پاک کا فرمان موجود ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے نا, جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں, من رشا فلئی سمن کا. مسلمان ہو کر تم دھوکا دیتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, حرام کماتے ہو, اس وقت تمہارا عشق رسول کدھر جاتا ہے؟ جب کوئی بے پردہ عورت سامنے سے گزرے تو اس کو تاڑ تاڑ کے دیکھتے ہو, گندے گندے انٹرنیٹ پر مناظر اور فلمیں دیکھتے ہو, نبی پاک سے محبت کدھر جاتی ہے؟ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے, کیا وہ شراب پی سکتا ہے؟ کیا وہ جوا کھیل سکتا ہے یا جواریوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ کیا نبی پاک کا غلام کہلانے والا جو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے,
اور وہ ماں باپ کو ستا سکتا ہے؟
کیا کسی پر ظلم کر سکتا ہے, کسی کو گالی دے سکتا ہے؟ پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم ہستی ہیں, ہم بچپن سے یہ شعر سنتے آ رہے ہیں کہ سلام اس پر
کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں,
دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ایک طرف تو یہ فضائل پڑھتے ہو
اور دوسری طرف جس سے دیکھو جھگڑا کرتے ہو,
لڑائی جھگڑا مار کٹائی گالی گلوچ, یہ مسلمان ہوتے ہیں؟ یہ عشق رسول ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے نا. صرف زبانی کلامی تو عشق رسول نہیں ہوگا نا, اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. ہم نے حدیث سن لی نا, تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا. آقا فرماتے ہیں جب میں اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو بچے کی شادی ہوتی ہے, گھر گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار کیا کرے, بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے. کہاں گیا تمہارا عشق رسول؟ بچے کو راضی کرنے کے لیے تم نے رب کو ناراض کر لیا؟ اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے تم نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے؟ اپنے آپ سے پوچھئے. آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر کا تذکرہ ہوا, جب بھی سنتے ایمان تازہ ہوتا ہے. قیامت کے دن ملنا ہے نا ان سے, دیدار نہیں کرنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا کے قریب ہی ہوں گے. ہاں وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے قیامت کے دن جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے سب سے پہلے میں اپنے مزار سے اٹھوں گا, اور اس حال میں اٹھوں گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا, بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا. اس عاشق کے اکبر کا دیدار نبی پاک کے ساتھ جب میدان محشر میں کریں گے. اور اگر کسی کے اکبر نے ہی سوال کر لیا, میرے بیانات تو بڑے سنتے تھے, میرا ذکر بھی کرتے تھے, مگر نبی پاک سے عشق عملی نہیں کرتے تھے, نمازیں قضا ہو جاتی تھی تمہاری. سوچیے نا, ہم نے کیا کیا دین مدین کے لیے, ہم نے کیا قربانی دی؟ آج کی زندگی کو بدلنا ہے. یاد رکھیے پیچھے اسلامی بھائیوں, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے, کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ آج رات بھی میں زندہ رہوں گا پوری کہ نہیں. جب اتنی تھوڑی زندگی ہے تو کب آخرت کی تیاری کریں گے؟ کب قبر کو روشن کرنے کی فکر کریں گے؟ آج ابھی نیت کرنی ہے, آج ابھی بدلنا ہے, آج ابھی توبہ کرنی ہے. ہم میں سے جو جہاں بیٹھا ہے نا, اس کو سب, ہم سب کو پتا ہے میرے اندر کیا بری عادت ہے. تو کس کس بری عادت کی بات کروں؟ آؤ آج ایک عظیم ہستی کا, عاشق اکبر کا تذکرہ ہوا ہے. پکی سچی نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ تو لگاؤ نا, شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ہمیں نیکیوں کی لالچ کرتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا سیرت کا ایک اور خوبصورت واقعہ پھر بیان ختم کرتا ہوں. یعنی لالچ دیکھیے, لوگوں کو لالچ ہے مال کی, دنیا کی, نام کی, شہرت کی, عزت کی. سنو, اتنا بڑا مرتبہ ہے. آقا فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہوتا. اتنی دعائیں نبی پاک نے دی, جنت کی بشارتیں دی, مگر ایک بار نبی پاک صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرماتے, ارشاد فرمایا, آج تم میں سے کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ رمضان کا مہینہ نہیں تھا, مگر سارے صحابہ روزہ رکھتے ہیں. نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے. آقا نے فرمایا, آج کون ہے جس نے مریض کی قیادت کی؟ کہتے ہیں, یا رسول اللہ آج میں نے مریض کی قیادت کی. ارشاد فرمایا, کون ہے جس نے آج نماز جنازہ میں شرکت کی ہے؟ حضور آج میں نے نماز جنازہ میں بھی شرکت کی ہے. آقا نے پوچھا, کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا. ہر چیز میں آگے. پیارے آقا فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس شخص سے یہ خصلتیں جمع ہو جائیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اب یہ کیا تھا؟ کیوں نمازیں ایکسٹرا, کیوں روزے ایکسٹرا, کیوں مریضوں کی قیادت؟ جنت تو مل گئی تھی نا, اور نیکیاں چاہیے, اور لے کر جانا. یہ لالچ کی حرص تھی صحابہ اور اولیاء میں. ہم تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بتا دے بس یار یہ سنت ہے, سنت ہی ہے نا, چلو چھوڑ دو, نفل تو پڑھنی نہیں ہے. بھائی مولانا صاحب یہ بتائیں, ہم تو حج پہ جب جائیں تو وہاں ایک ہی سوال ہو رہا ہوتا ہے, دم تو نہیں ہوگا نا, باقی سنت ہی ہے نا. اللہ کے بندوں, آئے کس لیے ہو حج پہ؟ بزرگوں کی, نبیوں کی, صحابہ کی ادا ادا کرنے آئے ہو, تو پھر جو بتایا جا رہا ہے سارے کام کرو. لیکن بس چھٹی چاہیے, بھاگنا ہے کدھر سے, تو بس یہ رعایت مل جائے, یہ کام بھی میں چھوڑ دوں. اور صحابہ تھے, اولیاء تھے کہ اور نیکیاں کرنے کا جذبہ رکھتے. بہرحال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھے گا, سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھے گا. جی چاہے گا کہ میں اور نیکیاں کروں, گناہوں سے بچ کر زندگی گزاروں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے, آج اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. ماشاءاللہ اس علاقے میں بھی مدنی کاموں کی بہاریں ہیں, اور اب مزید ہم نے آگے بڑھنا ہے. اگر آپ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو ہمارا بڑا پیارا, بہت ہی خوبصورت مدنی مقصد ہے. آئیے مل کر دہراتے ہیں, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اب اس مدنی مقصد کو پانے کے لیے سب کو کوشش کرنی ہوگی نا. اور ماشاءاللہ گلشن معمار میں جامعۃ المدینہ بھی موجود ہے. اللہ اکبر, یہ تو وہ شعبہ ہے جس میں عالم بنائے جائے. ہاں درس نظامی کروایا جاتا ہے, جس طرح لوگ کہتے ہیں نا ہر فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, خاندان میں کوئی ایک آدھ وکیل بھی ہونا چاہیے. کیا ہر فیملی میں ایک عالم نہیں ہونا چاہیے؟ ایک حافظ قرآن نہیں ہونا چاہیے؟ مجھے ایک حدیث کو پڑھا دے کوئی کہ پی ایچ ڈی یا ڈاکٹر یا ایم بی بی ایس یا ایم فل والے کی یہ ایک بھی حدیث نہیں ہے. میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں, شرعی تقاضوں کے مطابق آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں, مگر جس کی حدیث کے فضائل ہیں, احادیث بھری ہوئی ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے, اس کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن ایک ماں باپ کو جنت کا لباس پہنایا جائے اور جنت کی تاج پہنایا جائے گا. واش کریں گے, یا اللہ اتنی عزت ہمیں کیوں دی جا رہی ہے؟ فرمایا تمہارے بچوں کے قرآن تھامنے کی وجہ سے. تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے, عالم بنائیے, خود علماء بنیے. ماشاءاللہ گلشن معمار میں جامعۃ المدینہ موجود ہے, رابطہ کیجئے اور وہاں جب داخلے اور شروع ہو جائے تو جلدی جلدی اس میں داخلہ بھی دیجیے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کا پیغام پہنچا رہی ہے. آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, ماشاءاللہ علماء تشریف لائے ہیں, تاجر اسلامی بھائی آئے ہیں, اسٹوڈنٹس آئے ہیں, بزنس مین آئے ہیں, مزدور آئے ہیں, جس بھی طبقے سے آپ آئے ہیں, دعوت اسلامی آپ کی ہے. ہم مل کر یہ پیغام لے کر چلے, انشاءاللہ ہم بھی نیک بنتے چلے جائیں گے, ہمارے لیے بھی نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس نیکی کی دعوت کو ہم گھر گھر پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. آج جس ہستی کا تذکرہ ہوا ہے, اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کا صدقہ عطا فرمائے. کیا زندگی گزاری اور کیا جگہ پر آج موجود ہیں, سبحان اللہ. آپ بتائیں روضہ رسول میں گئے کیسے؟ اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ بھی پتہ چلے گا, نبی پاک سے عشق بھی پتہ چلے گا. جب آپ کا انتقال ہونے والا تھا آپ نے کیا وصیت کی؟ انمول وصیت. آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے کو نبی پاک کے روضے کے سامنے رکھے اور آقا سے عرض کرنا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ابو بکر آستانے پر حاضر ہے. اچھا, بڑی پیاری بات ہے کہ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اگر یہ وصیت ٹھیک نہیں تھی, نبی پاک کو یا رسول اللہ کہنا, پیارے آقا قبر سے جواب بھی دیں گے, یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا, تو صحابہ اس وصیت پر عمل کیوں کرتے؟ یعنی صدیق اکبر کا عقیدہ بھی یہی اور صحابہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ نبی پاک مزار پر انوار میں موجود ہیں, اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. سنو, صدیق اکبر نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا, یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے, اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے اندر لے جانا, ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. جب انتقال ہوا آپ کا جنازہ ہستے وسیعت صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا, روضہ رسول کے سامنے رکھا, عرض کی, یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے. پتہ کیا ہوا؟ روضہ رسول کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور جب اندر سے ندا آتی ہے, ادخل الحبیب الى الحبیب فان الحبیب الى الحبیب مشتاق, یعنی محبوب کو محبوب سے ملا دو, محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے. روضہ رسول کے اندر تسلیم کی گئی, صحابہ کا عقیدہ, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا تھا, یہ آپ کو پتہ چل گیا. بڑی واضح حدیث پاک ہے, پیارے آقا فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء کے جسموں کو خراب کرے, تو اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں, روزی دیے جاتے ہیں. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ ہم عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے, ایمان بھی تازہ ہوتا رہے گا اور ہمارا عقیدہ, ہمارا بلیف بھی مضبوط ہوتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. تو اب نیت کریں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں گے, مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے اور اب نبی پاک کی سنتوں پر عمل بھی کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری ہمارے والدین کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی, ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ, آج بڑی عظیم ہستی کا تذکرہ خیر سنا ہے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرما اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں بھی مالا مال فرما. ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرما.
یا حل المشکلات, يا حل المشكلات, حل المشكلات لا يا الله, يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله, يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله, يا شافي الامراض اشفي مرضانا يا الله, يا رافع الدرجات ارفع درجاتنا يا الله, يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل, يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا الله. مانگے تو کس سے مانگے؟ میرے سوا کس کے در پر جائیں؟ تیرے بندے مولا پریشان ہیں، بیمار ہیں، قرضدار ہیں، گناہ کر کر کے پریشان ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، تیرے سوا کون ہے مالک جو ہمیں بدل دے، ہمیں اچھا کر دے، قریب کرم کر دے، آج جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے مالک، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اے اللہ، جہاں اس سال لاکھوں مسلمانوں کو تو حج کے لیے بلوائے گا، اپنا گھر دکھائے گا، اپنا مہمان بنائے گا، تیرے خزانوں میں کبھی نہیں مالک، اس سال ہم پر بھی کرم کر دے۔ جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرما۔ اللهم ربي يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير يا فتاح وبك نستعين۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان سے اس وقت اٹھانا مولا، ایمان سے اس وقت اٹھانا مولا۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لگتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول۔
تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے۔